الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة آية درود والسلام، بيج نمبر 6، فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، جس نے یہ کہا: اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب.
تصور شیخ کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے.
حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے الوظیفۃ الکریمہ میں کچھ اس طرح طریقہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کے نیچے میرے پیر کا دل ہے، اور میرے پیر کے دل کے نیچے میرا دل ہے. اور اب تصور یوں باندھے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر انوار سے نور ابل ابل کر میرے پیر کے دل پر فائز ہو رہا ہے، یعنی کہ دل میں آ رہا ہے، اور میرے پیر صاحب کے دل سے اب نور ابل ابل کر میرے دل پر فائز ہو رہا ہے. اب دل ایک سیدھ میں تصور نہیں کریں گے، وہ اس طرح ہوا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے نا وہ سامنے ہے، اور پیر صاحب کا دل اس طرح ہے جیسے کہ فقیر اپنا کاسائے گدائی کشکول جس کو بولتے ہیں وہ کٹورے ٹائپ کا ہوتا ہے، تو میرے پیر کا دل بطورے وہ کاسائے گدائی مثل دریوزہ گری لکھا انہوں نے الوداع کا کہیں وہاں، لیکن بھکاری کا جو مطلب ہے کہ کاسا ہوتا ہے، اس طرح میرے پیر صاحب کا دل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے روبرو کچھ نیچے ہی حاضر ہے، اور اپنا دل اس طرح مطلب اس کے نیچے اسی طرح کاسا ہے گدائی کی طرح نیچے حاضر ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر انوار سے انوار ابل ابل کر میرے پیر صاحب کے دل پر فائز ہو رہے ہیں، اور پیر صاحب کے دل مبارک سے وہ نور ابل کر اپنے دل میں آ رہا ہے. یوں تصور کریں، یہ الوظیفۃ الکریمہ میں طریقہ لکھا ہے. تو شروع میں تو مطلب مشکل پڑے گا، کوئی کام بھی اگر مسلسل کرے نا آدمی تو وہ آسان ہو جاتا ہے. جیسے تہجد پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے نیند سے اٹھ کر، لیکن اگر کوئی ٹھان لے اور دو چار دن اٹھے گا تو پھر اس کی عادت پڑ جائے گی، نہیں پڑے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم.
آج کل میرا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، کسی نے بندش کرا دی ہے، برائے کرم میری پریشانی کا حال ارشاد فرمائیے.
عوام الناس اس کو بولتے ہیں کہ ہماری روزی بند ہو گئی ہے، یہ ایک بار محاورہ ہے، لیکن میں بعضوں کا کہتا ہوں یار روزی بند ہو گئی ہے تو یہ بندہ ہٹا کٹا کیسے؟ روزی بند تو اس کی ہوتی جو قبرستان میں پڑے ہوتے ہیں، روزی اس کی بند ہوگی، جس کی بند ہوگی اس کو موت آ جائے گی، جب تک زندہ ہے روزی چالو ہے، روزی اس کی جاری ہے. تو مہاراج ایک محاورہ ہے، تو کاروبار میں بندش بعضوں کا ہو جاتی ہے، اب اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن آج کل عوام یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کروا دیا ہے اور ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. تو کسی پر بدگمانی کرنا حرام ہے، کسی مسلمان پر یہ یاد رکھیے کہ اس نے ہم پر جادو کر دیا یہ اس پر الزام، اور جب تک قطعی ثبوت نہ ہو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کی سزا سخت ہے تہمت کی. تو بہرحال اگر کسی کا کاروبار بند ہو گیا اور وہ دکان اس کی ہے، تو باوضو فجر کی نماز کے بعد دکان دفتر یا گودام پر جائیں، ایک مرتبہ سورہ ناس اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر اپنی دکان یا گودام کے دروازے پر دم کریں، پھر پانچ قدم پیچھے ہٹ کر دونوں چپل یا جوتے اتار کر ان کے تلوے آپس میں ٹکرا کر چھانیں، مگر جوتے جو ہیں وہ لیدر سول کے ہیں نہ چمڑے کے ہیں، ان کا سول جو ہے تلوا یہ چمڑے کا ہونا چاہیے، جو جوتے پہن کر آپ بندش دور کرنے کے لیے تو شیب لے جائیں گے، پھر وہی جوتے پہن کر جس کو ابھی جھاڑا آپ نے دکان یا دفتر میں داخل ہوں اور لوبان کی دھونی دیں، تو یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے، اور استعمال سے قبل سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی سال ثواب کے لیے 25 روپے کی دینی کتابیں تقسیم کریں۔ ہاں شاید یہ ذہن میں خیال آئے گا کہ میں تو اپنے گھر میں ہنر کرتے ہیں، گھر میں چیزیں بناتے ہیں، جب سلائی کرتے ہیں گھر میں تو ہماری دکان یا دفتر تو ہے نہیں، اب کیا کریں، یا ہم سپلائی کرتے ہیں اور سامان گھر میں ہی رکھتے ہیں اپنا، تو اسی صورت میں اپنے گھر کے دروازے پر یہی عمل کرے جو میں نے عرض کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم۔
حضور بواسیر کے اسباب اور اس کا علاج ارشاد فرمائے۔
بواسیر عموماً قبض سے ہوتی ہے، اور جس کو قبض ہوتا ہے اس کو بہت طبی امکان ہے کہ بواسیر ہوگی، لیکن اس کا اظہار ضروری نہیں کہ فوراً ہو جائے، آہستہ آہستہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے، تو اس لیے مطلب اول تو ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ قبض نہ ہونے دے، اور اگر کسی کو بواسیر ہو ہی گئی ہے تو وہ روزانہ رات کو سونے سے قبل 5 عدد انجیر دودھ میں اتنی دیر تک پکائے کہ دودھ کا رنگ براؤن ہو جائے، اب ٹھنڈا کر کے کھا لے، انشاءاللہ عزوجل اس مرض میں کافی بہتری محسوس فرمائیں گے۔ اگر آپ کو بلیڈنگ خون کا تقاطر ہو رہا ہے، خون ٹپکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بند ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مرض بہت پرانا ہے، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بواسیر درپیش تھی، جب آپ درس حدیث ارشاد فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو یعنی ایسا برتن رکھا جاتا نیچے آپ کے، اور اس طرح کی آپ کی بیٹھک تھی کہ اس میں مطلب ہے کہ کھلی جگہ تھی، اور بواسیر سے آپ کے خون ٹپک ٹپک کر برتن میں اکٹھا ہوتا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اگر زخم سے خون بہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح بواسیر میں ان کو مطلب خون ٹپکتا تھا لیکن ان کا وضو ان کے نزدیک نہیں جاتا تھا، شافعیوں کا وضو اس سے نہیں جاتا، حنفیوں کا چلا جاتا ہے، ہمارا ہم غالباً یہاں اس وقت جمع حنفی ہیں، پچھلی بار تو کچھ شافعی اعتقاد میں تھے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ شافعیوں کی بھی رعایت کی جائے، کیونکہ یہ ایک مطلب ضمن نرس کرنے لگا ہوں، امام کو چاہیے کہ رعایت کریں، تو بات صورت ایسی ہے کہ شافعیوں کے نزدیک فرض ہوتا ہے، ہمارے نزدیک مستحب، جیسے کہ تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی، اس لیے ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے حنفیوں کے نزدیک، شافعیوں کے نزدیک یہ فرض ہے قراءت سورہ فاتحہ کی کرنی ہوگی، تو امام حنفی جو ہو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے، تاکہ مطلب اگر کوئی شافعی ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے، ورنہ اس شافعی کو پتا چلے گا کہ یہ مطلب سورہ فاتحہ نے نہیں پڑھی تو اس کی نماز شافعی کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح وضو میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، شافعیوں کے نزدیک جیسے کہ ستر غلیظ کو چھو لے بلا حائل تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنفیوں کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، مگر امام کو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح کی اور بھی احتیاط ہیں، تو یہ مطلب امام کو بہرحال بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اب آج کل تو بس امامت بھی پیشہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں۔ ایک امام تھے سبحان اللہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک بار نماز پڑھائی، نماز تو پڑھا دے پڑھا دی، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا جو نماز ان کے پیچھے جنہوں نے پڑھی دی کہ بس اب طے کر دیا کہ آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا. حضرت کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کیونکہ کہ میرے پیچھے جو بھی نماز پڑھتے ہیں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ مطلب فضیلت کا مسئلہ بھی ہے کہ تم میں امام ہو وہ ہو جو سب سے افضل، جس کی قرآت اچھی ہو، جس کا تقویٰ زیادہ ہو، امام اسی کو بنائے گا. تو جو نیک پرہیزگار سب میں زیادہ ہوگا اس کو امام بنایا جائے گا. تو مجھے امام بنایا گیا اس کا مطلب میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں سب سے پرہیزگار ہوں، اس لیے میں اب کبھی نماز نہیں پڑھوں. شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی میں نے سن رکھا ہے کہ عام طور پہ آپ امامت نہیں فرماتے تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ اسی کو حکم دیتے تھے، وہ امام بنتا تھا اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. غالباً یہی آج بھی. اچھا، میرے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا، یاد پڑتا کہ کبھی بھی انہوں نے دعا نہیں کرا محفل میں، مجلس میں روزانہ ناخوانی ہوتی تھی ہمارے مرشد کے مدینہ منورہ میں، اور میں جو یاد نہیں پڑتا، میں نے پہلی بار جب حاضری دی تو تقریباً 2 مہینہ 10 دن رہا تھا میں، اور مدینہ شریف کی حاضری کے دوران بس حاضری میں 4-5 دن حج کے ایام میں ہی میں نے مدینہ پاک سے باہر گزارے، اور اس کے بعد فوراً 12 تاریخ کو آخری رمی کر کے میں مدینہ پاک پھر وہ بھیڑ بکریوں کو بند کرنے کا جو ٹرک تھا اس میں بیٹھ کر مدینہ میں حاضر ہو گیا. تو 2 مہینے 10 دن کا مجھے یاد کرتا ہے وہ سفر تھا میرا، جس میں 4-5 دن بس وہ باہر رہا مدینہ شریف سے جانے والا، 6-7 دن رہا ہوں. تو اس دوران مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے مرشد کے یہاں کبھی ناغا کیا ہوں. میں تقریباً یاد پڑتا ہے روزانہ 2 بار حاضر ہوتا تھا پیر صاحب کیا، ایک تو شام کو حاضر ہوتا تھا عصر کی نماز کے بعد یا عصر سے پہلے شام کو حاضری دیتا تھا، اور ایک رات کو حاضری دیتا تھا میلاد شریف میں. تو مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی ہمارے پیر صاحب نے محفل میں ہاتھ اٹھا کر دعا کروائی، اور کسی نہ کسی کو حکم دیتے تھے آپ دعا کرو آپ دعا کرو. ایک دو بار مجھے بھی یاد پڑتا، مجھے بھی حکم فرمایا، میں نے بھی دعا کروائی گئی، یہ خود دعا نہیں کرواتا. تو میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ یہ ان کی انکساری ہے، کیونکہ یہاں تو مطلب کوئی بارش یا کوئی شخصیت ہو اور کوئی چھوٹا آدمی دعا کرا دے تو وہ شخصیت ناراض ہو جائے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اپنے کو سلا تک نہیں کی دعا کرنے کی. تو یہاں ان کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ مجھے فاتحہ پڑھا جاتا ہے تو آپ سورتیں پڑھیے، تو قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا تو دوسرا سورہ اخلاص شروع کر دے گا، تو سورہ فلق سورہ ناس دونوں پڑھ جائے گا، تو پھر وہ الف لام میم پڑھے گا تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کرے گا. تو شخصیات کی آج کل جو تقسیم کرنی پڑتی ہے، سب کو راضی رکھنا پڑتا ہے، کوئی ناراض نہیں، اور وہ بھی ایک شخصیت تھی جو واقعی شخصیت تھی. جنت البقیع میں اہل بیت اطہار جہاں مدفون ہے وہاں میرے مرشد کا مزار ہے جنت البقیع میں. یہ اتنی عاجزی یقین میں نے دیکھا نہیں سر اپنی زندگی میں. لباس ایسا سادہ، خدا کی قسم وہ چیزیں دیگر وہ چیز ہی ہو رہی. اب تو ایسے لوگ بس دنیا میں شاد و نادر ہی ہو تم اٹھتے جا. تو یہ بارہ عاجزی بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. بات چلی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے پھر مدینہ گھوم کر آنے الحمدللہ بقی شریف میں مرشید کے مزار کا بھی تذکرہ اور یوں بقی شریف کی حاضری بھی ہو گئی الحمدللہ. اپنا تو رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
قبض کے اسباب کیا اور اس کا علاج؟
قبض کے اسباب تو میں کیا بتاؤں، یعنی کہ مطلب اس کے اسباب تو اب اس میں ہم مطلب یعنی کہ اسباب میں رچ بس گئے. اول تو مطلب یہ کہ جس مشین میں اس کی طاقت سے زیادہ ہم مطلب یعنی کہ کام لیں گے وہ مشین مطلب یعنی کہ غیر آہستہ آہستہ ٹھپ ہو جائے گی. تو اسی طرح یہ پیٹ کے اندر جو آتے ہیں وغیرہ یہ سب بھی مشین ہے، باقاعدہ مشین ہے. تو اس کو بھی مٹیریل اتنا دیا جائے کہ یہ اس کو مطلب ہضم کر سکے. تو آج کل ایسی صورت نہیں ہے، اس کو مٹیریل زیادہ دیا جاتا ہے، ہم غذا زیادہ دیتے ہیں، اور پھر غذا بھی اس مشین کی طاقت کے مطابق دی جائے، لیکن مطلب یہ کہ سخت غذائیں، ثقیل غذائیں دی جاتی ہیں، جیسے تلی ہوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں، کباب، سموسے، پکوڑے، یہ سب مطلب یعنی کہ پیٹ کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، آسانی سے ہضم نہیں ہوتے. تو اس طرح مطلب غذاؤں کی غذاؤں کا توازن درست نہیں ہمارا، تو اس لیے مطلب بدہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. کاش بھوک کے تین حصے کرنا نصیب ہو جائے، ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیا جائے، پھر شاید کوئی بیماری ہمارے قریب نہ پھٹکے. اب اگر بدہضمی رہتی ہے اور یہ اکثریت کا پیٹ تو خراب ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہ پھل کھائے، سبزیاں کھائیں، خاص کر امرود، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، امرود کے بیج یہ قبض کشا ہے، یعنی بہترین چورن ہے پیٹ کی صفائی کا. چار پانچ امرود کھا لیں، بے شک پیٹ بھر کے کھا لیں، آزما لیں، انشاءاللہ آپ کا پیٹ بہت ہی سیٹ آپ پائیں گے. مگر امرود میٹھے ہوں تو، اگر امرود کھٹے کچے ہوئے تو وہ قبض کرتے ہیں، کچے ہوئے میٹھے نہ، میٹھے مشکل سے بنتے ہیں. تو امرود لے لیے گئے جو مطلب ہے کہ آپ کو اچھے نظر آئے، ان کو دو تین دن، ایک دن فریزر میں نہ رکھے، باہر رکھے کھلی فضا میں، یا اس کو بلکہ چھپا دے تھیلی میں، کاغذ میں، کپڑے میں، تو انشاءاللہ وہ پک جائیں گے. جب پک جائیں گے تو نرم بھی ہو جائیں گے، میٹھے بھی ہو جائیں گے، اور ان کو انشاءاللہ آپ کھائیں گے تو اس کا فائدہ بہت محسوس کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جس کو قبض رہتی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار یا دو بار اسبغول کی بھوسی استعمال کرے، یہ ضرر علاج مانا جاتا ہے یہ پیٹ کے لیے. ہفتے میں دو بار کوئی دن مانگ لیا، جیسے پیر شریف اور جمعہ آپ یہ لے لیا کرے، مگر ایک آدھ چمچ سے گزارا نہیں ہوتا سب کا، بچوں کا تو ہو جائے گا، لیکن جو جن کو قبض زیادہ ہے وہ پانچ چھ چمچ اس کے کھانے، بے شک وہ جو ڈبیا آتی ہے اسبغول کی بازار میں، وہ آدھی ڈبیا جو ہے اس کا وہ کھانے، پانی سے جس طرح پھانکتے ہیں پانی سے پھانک لیں اتار دیں. اس میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ خالی پیٹ میں یہ زیادہ مفید ہے اسبغول، یا جو بھی مطلب ہے کہ قبض کشا گولیاں ہوتی ہیں، خالی پیٹ میں اس کو مفید پایا ہے. اور بہتر یہ ایک سوتے وقت لے تو یہ اپنا کام کرے گی، جب جائیے گا تو انشاءاللہ وہ فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ، بہت مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بری صحبت اور گندی فلمیں دیکھ کر جوانی برباد ہو چکی ہے، کوئی علاج تجویز فرما دیں.
اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ اس میں مطلب مسائل ہیں اور طرح طرح کے مطلب دینے کے معاملات ہوتے ہیں. بعضوں کو تو جریان ہو جاتا ہے، جریان کا علاج یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی یا شافی یا شافی، یا کافی یا کافی یا کافی، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو، ایک بار پڑھیں اول و آخر ایک بار درود شریف، پھر پانی کا دم کر کے سورج نکلنے سے پہلے شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر تین گھونٹ پیے، قابض اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں، نماز کی پابندی کرتے رہیں. یہ تو وہ جریان پہ ہے. اچھا، بعض بالکل مردانہ طاقت ہی کھو بیٹھتے ہیں، تو اب یہ ان کے لیے تو حکیموں یا ڈاکٹروں سے رجوع کریں گے، اور ایسوں کا علاج جو ہے بڑا مشکل ہے. تو یہ ان گناہوں کی نحوست بہت زیادہ ہے، اور یہ گناہ اب بکثرت کیا جاتا ہے. دراصل وہ رسم و رواج بہت بڑھ گئے اور شادی ہوتی نہیں, لاکھوں روپے چاہیے شادی کے لیے تب وہ رسم و رواج پورے ہوں گے, ورنہ کوئی دیتا نہیں کوئی لیتا نہیں. لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں گھر میں تو وہ بیچاریاں 35-35 سال تک ان کی کوئی مطلب شادی نہیں ہوتی. اس طرح مرد بیٹھا رہتا ہے وہ بھی آدھا بوڑھا ہو جاتا ہے بےچارا, 38 سال 35 سال 33 سال شادی نہیں ہوتی. آج کل حالات ایسے ہوئے ہیں. ہاں جو مالدار ہوتے ہیں ان کی جلدی ہو جاتی ہے, لوگ جلدی ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ آزمائش ہے. تو پھر یہ اتنی جب عمریں کی گزر جاتی ہیں تو ان کو ظاہر خواہش تو تنگ کرتی ہے, تو پھر یہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں. جس کو اللہ بچائے وہ بچاتے ہیں, تو پھر اس طرح اس کے نقصانات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی جوانی برباد ہو جاتی ہے. شروع شروع میں اس کو لذت آتی ہے, پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے, لیکن اس سے بچ نہیں سکتا ہوں اور بس خراب ہو جاتا. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرما. معاشرہ بہت برباد ہوئی ہے, یہ ایک خرابی نہیں ہے, بہت زیادہ خرابیاں ہیں. جہالت بہت زیادہ ہے. دنیا میں تعلیم تو بڑھ گئی لیکن دینی معاملات میں بہت زیادہ معلومات کا فقدان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے اور اس برباد جوانی والی برائی سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. جا ہند نبی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
دل سخت ہوتا جا رہا ہے, رونا بھی نہیں آتا, کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس سے رونا آ جایا کرے.
دل کی سختی کے کئی اسباب ہیں. اور وہ اسباب آج کل بکثرت پائے جاتے ہیں. رزق حرام بہت زیادہ عام ہے. رزق حرام سے بھی دل پتھر سے زیادہ سخت ہونا ہے. اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ مختلف گناہوں سے دل سخت ہوتا ہے, بلکہ بعض ایسے کام ہیں جو حرام نہیں ہے پھر بھی ان سے دل سخت ہوتا ہے. مثلا فضول باتیں کرنا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ان تین باتوں سے دل سخت ہوتا ہے, بغیر ضرورت کے بولنا, بغیر تعجب کے ہنسنا, اور بغیر بھوک کے کھانا. ان تین باتوں سے دل سخت ہوتا ہے. اب یہ تین باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, ہم غور کر لیں. بغیر ضرورت کے بولنا, تو اس سے تو ہم میں سے شاید ہی کوئی بچتا ہو, لاکھوں میں کوئی بچتا ہوگا. حالانکہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث میں بھی, حدیث کا ایک جز ہے یہ جو مطلب کفل مدینہ ایک کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. تو ہم لوگ مطلب اچھی بات کون سی کرتے ہیں, کبھی اس کا دل توڑتے ہیں, کبھی اس کو جھاڑتے ہیں, اس کو لتاڑتے ہیں. لطیفہ بنام لطیفہ مطلب یعنی کہ ہنسانے والی باتیں کرتے ہیں, مذاق مسخری کرتے ہیں. تو ساری فضولیات نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی جو بات یعنی ایسی بات کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ, اس کو فضول کہتے ہیں. ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا, ہر وہ بات فضول ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا. تو یہ سارے گناہ جو ہیں نا, سارے گناہ دل کو سخت کرتے ہیں اور کئی ایسی باتیں جو مطلب ہے کہ ڈائریکٹ گناہ تو نہیں ہے مگر وہ بھی دل کو سخت جیسے کہا لگانا کھل کھلا کر جو ہنستے ہیں زور سے اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن مطلب ظاہر ہے دل کی یعنی کہ غفلت کا باعث تو بنتا ہی ہے کہ حدیث پاک میں زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے ہنسنے اور کہکے میں بھی فرق ہے ہنسنا اس کو کہتے ذہن زواد سے کہ ایسا ہنسنا کہ جس میں آواز خود اپنے کانوں تک پہنچے اور کوئی نہ سنے دوسرا ہو اور وہ سن لے اتنی آواز ہنسا وہ تو کہہ کہا بولتے تو زیادہ ہنسنے سے دل سخت مردہ ہو جاتا ہے کہے سے تو کیا نہیں ہوتا ہوں تو کہے کہا تو شاید لاکھوں میں کوئی ایسا ہو جو نہ لگاتا ہو آج کل سب بھی لگاتے ہیں عوام خواص نیک بد عام ہے اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال غفلت کی علامت تو اس کہہ سکتے ہیں جو بار بار بات بات پہ کہکا لگائے زور زور سے ہنستا رہے مذاق مسکری کرتا رہے تو اس پھر غفلت اور کس کو بولتے ہیں اب اس کا ایک یہ تو میں نے اسباب عرض کیے اب اس کا علاج کیسے کیا جائے تو مدنی قافلوں میں سفر کیجئے بے شک مدنی قافلوں میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو غیر سنجیدہ ہوں گے آپ اپنے طور پر غور کریں ہر ایک اپنے اوپر غور کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے تو اس پر آپ مطلب فکر مدینہ جب کرتے رہیں گے نا کہ مجھے یہ مطلب عادتیں چھوڑنی ہے تو انشاءاللہ آپ چھوڑ دیں اب جیسے جن کو مطلب اعلیٰ تعلیم کی دھن ہوتی ہے تو وہ مطلب کالج میں بھی جاتا ہے یونیورسٹی میں بھی جاتا ہے دوسرے ملک میں بھی جاتا ہے پڑھاکا جو ہوتا ہے پڑھتا رہتا ہے رات کو بھی پڑھتا ہے شام کو بھی پڑھتا ہے ٹیوشن سینٹر بھی جوائن کرتا ہے ٹیوٹر کا ارینجمنٹ کرتا ہے اور وہ بہرحال پڑھے جاتا ہے اس کی دھن لگی ہوئی اسی طرح مطلب یہ کہ جس بات کی دھن جیسے کمانے کی دھن کم و بیش سبھی کو ہوتی ہے تو کماتے ہی نا کئی ایسے ہوں گے جو مطلب شروع میں پیسوں میں بہت کمزور ہوتے ہیں آہستہ آہستہ مالدار بن جاتے ہیں کوشش کر کے مطلب یہ سب حاصل ہوتا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ ہم اگر کوشش کریں گے کہ ہمیں مطلب نیک بننا شیطان اگر کے آڑے آئے گا نفس آڑے آئے گا سب کچھ ہوگا گھر والے بھی مطلب یعنی کہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے کرتے آج کل زیادہ نیک نہیں بننے دیتے تو بالکل مندا ہو گیا دنیا کا بھی کر دین کا بھی کر تو دین کا کر اس کا تو چلو اپنے سمجھے دنیا کا کر اس کا مطلب یہ تھوڑی حرام کر جھوٹ بول وعدہ خلاف نہیں کر یہ دنیا کا کرنا تو تباہی ہے دنیا کی جو مذمت ہے تو یہاں یہ سمجھنے کہ کس دنیا کی مذمت ہے دنیا اس دنیا کی مذمت ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے اور جو دنیا آخرت کو نقصان نہیں پہنچاتی اس کی مذمت تھوڑی ہے جیسے بال بچوں کی خدمت یا ماں باپ کی خدمت یہ بھی دنیا کا حصہ ہے لیکن یہ آخرت کو اس سے نقصان جب تک نہیں ہے اگر اس میں بھی ناجائز ذرائع اختیار کیے تو اب نقصان شروع ہو گیا تو آخرت کو نقصان پہنچانے والی دنیا جو ہے وہ سخت مذموم ہے تو رونا نہیں آتا اس کے لیے بھی ظاہر کوشش کرنی ہوگی ایک تو ماحولیات کا اثر ہوتا ہے اس میں اچھی صحبتیں مل جائیں مدنی قافلے والوں کی مدنی انعامات والوں کی مدنی انعامات نصیب ہو جائیں تو اس میں ویسے ہی فکر مدینہ ہے اب یہ کہ فکر مدینہ بھی کرنا نہیں آتا اب اس کے لیے ماحول کیسے فراہم کیا جائے یہ بھی ایک مسئلہ ہے وہ نہیں وہ کارڈ بھرنا اور یہ نا وہ اپنی جگہ پر فکر مدینہ آنکھیں بند کر کے کوئی ان کو ہم سب کو گائیڈ دے گائیڈ لائن دے کہ یہ 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 سوچو اس طرح وہ بولتا جائے بندہ سوچتا جائے نیچے خیر مل جائے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
آپ نے اب تک کتنی نعتیں لکھی ہیں
میں نے آج تک ایک بھی نعت نہیں لکھی آپ کہیں گے انتظاری کرتا ہے جب بولتے تو غلط بولتا ہے جس کلام میں دیکھو افطار افطار آتا ہے. تو اصل نعت کس کو کہتے ہیں؟ نعت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں اور عرف عام میں منظوم تعریف کو نعت کہا جاتا ہے. ویسے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے بار بار اس کو ہم نعت بولتے ہیں. تو نعت کا مطلب ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف. تو میں نے کوئی نعتیہ کلام ابھی تک نہیں لکھا جن پوری کوئی ایسی مطلب نظم ہو سمجھو اشعار کہ سارے اشعار وہ نعت پر مشتمل ہے ایسا کوئی کلام نہیں لکھا بغیر انتصاری کے حصہ رہا. جیسے کہ میرے آقا اعلی حضرت نے نعتیں لکھی ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو یہ سرکار کی صحیح تعریف نعت. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف. یہ بھی نعت شریف لم یأت نظیرک فی نظر مثلِ تومسل فیضاز جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. یہ چار زبانوں میں نعت ہے کہ آپ جیسا کوئی دیکھا ہی آپ کی نظیر ہے ہی نظیر ذات ہے آپ کی مثل تو ہے ہی دیکھا ہی آپ کے سر پر سر اقدس پر تو ساری کائنات کی شہنشاہی کا تاج دھرا ہوا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی نعتیں لکھی. میں نے نعتیں نہیں لکھی کہ نعت لکھنے کے لیے تو صلاحیت چاہیے بڑا علم چاہیے وہ مجھ میں لکھے. میں نے لکھے وہ عام طور پر استغاثے فریاد زیادہ تر اس میں فریاد ہے. جیسے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. یہ پڑھی تو بہت جاتی ہے لیکن یہ نعت نہیں ہے. یعنی کہ اصول کے لحاظ سے فن کے لحاظ سے یہ نعت نہیں کہیں گے بس یہ ایک طرح کی فریاد ہے نظم ہے. نعت بولنے میں حرج بھی نہیں ہے در حقیقت کے نعت نہیں کہیں گے. نعتیہ شعر تیری عرش پر حکومت تیری فرش پر حکومت تو شہن شہ زمانہ مدنی مدینے والے یہ نعتیہ شعر یہ نعتیہ ہے. مطلب پورا کلام میں نے کتنی نعتیں لکھی پوچھا گیا تو میں نے پورا کوئی کلام نعت پر مستمر ابھی تک یاد نہیں پڑتا کہ لکھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی والہ وسلم.
جو استغاثہ جات ہوتے ہیں استغاثے جو ہوتے ہیں ان کو عرفاً نعت کہہ سکتے ہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی فریاد اور کہیں کے نعتی اشعار بھی حرج نہیں. یہاں تو مطلب گوشت پاک کی نعت کیوں بولتے ہیں؟ گوشت پاک کی نعت میں پڑھو گوشت پاک کی نعت سناؤ تو یہ عوام ہے. میں نے عوام کا مقولہ عوام کہتی ہے کہ گوشت پاک کی نعت پڑھو یہ سمجھے کہ میں آفر کر رہا ہوں پڑھو لگے یہ سنا لگتا ہے تو غوث پاک کی یا بزرگوں کی تعریف کو منقبت کہیں گے. تو میں نے کوئی منقبت ہی نہیں لکھی. اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہے مرشد بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ لکھو. یہ میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. تو یہ بھی معروضات ہیں استغاثے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے؟
حمد اللہ کی تعریف کو بولیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو. میرے جو لکھی ہے وہ اللہ اللہ, یہ حمد کہلائے گی, اللہ کی خوبیاں بیان کی گئی. اور مناجات یعنی دعا, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہر مشکل کچا کا ساتھ ہو, یہ میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ نے مناجات لکھی ہے. اور یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مناجات کہلائے گی. اس طرح مناجاتیں میں نے کئی لکھی الحمدللہ. دعائیں دعا کہہ دو, مناجات کہہ دو, منظوم دعائیں. ربت میں ایسا گھما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا جائی. یہ کلام مجھے خود بھی بہت پسند آتا ہے. یہ دعا ہے, مطلب یہ اپنی حاجت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں ہمیں گھما رہے. تو نعت اور حمد کا جو میرے اور منقبت کی تعریف بیان کی, یہ ایک فنی بات کی ہے میرے, جس کا تعلق مطلب میرے کے فن سے. اب یہ بھی آپ کے سر سے گزر رہی ہیں میری باتیں, یہ فن کو فنڈ بولے گی, ان کا کوئی بھروسہ نہیں. العوام کل انعام, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بے پردہ عورت سامنے کھڑی ہو جائے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟
تو بے پردہ عورت اگر کھڑی ہو گئی اپنے سامنے تو آپ بولو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اب آپ دیکھے جاؤ تو یہ تھوڑی چلے گا. بلکہ جب ایسی مجبوریاں ہوں اس وقت کیا کرنا چاہیے, جب عورتیں وغیرہ سامنے آ جائیں تو اس کا حل قرآن پاک نے جو حکم دیا, پارا 18 رکو 10 سورة النور, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ترجمہ کمزور ایمان. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اسی طرح اگر عورتوں کو کسی مردوں سے واسطہ اس طرح پڑ جائے کہ آمنا سامنا ہو گیا تو ان کو کیا حکم ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ترجمہ کمزور ایمان. مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. ایسے موقع پر آنکھوں قفل مدینہ, تو نگاہیں نیچی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بچت ہو جائے گی. لیکن نگاہیں نیچی رکھنے کی صورت ہو, اگر سامنے والی نے بھڑکا چھاپ کپڑے پہنے, شوخ لباس فلاورز, تو اب آپ نگاہ نہیں کی اس طرح کرو گے, اس کے کپڑے کو دیکھ رہے ہو تو اس کو بھی دیکھنا گناہ ہے. عورت کے رنگین خوبصورت کپڑوں کو لذت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی گناہ ہے, تو اس کو بھی نگاہ, اس سے بھی نگاہ بچانی پڑے گی. تو اب کیا کریں؟ پھر نگاہ قدموں پہ جائیں گے, اس کے قدموں کو دیکھنے میں بھی اتنا ہے. یہ مطلب ایسی نامورات فیشن چلیے کہ اگر یہ جرابے بھی پہنتی ہیں آج کل عورتیں تو بہت باریک جرابے پہنتی ہیں اور جلد رنگ کے موزے پہنتی ہیں, جلد اس سے چمکتی ہے, بچ کر کہاں جائے. تو آپ بولو ہم پاؤں بھی نہ دیکھیں تو ہم آنکھیں نیچی, تو ہم ایسی ضرورت میں جب ضرورت ہو آنکھیں بند کر لیں, یہی ہو سکتا ہے, آنکھیں بند کر لیں جان چھڑائے یا چہرہ ادھر ادھر کر لیں کہ کسی طرح اس پر مطلب اس کے کسی بھی حصہ بدن پر نظر نہ پڑے. مجبوری کہہ کر آپ جان مت چھڑا لیا کریں کہ مجھے مجبوری کہہ دو گے, اس کو مجبوری کہہ دو گے تو ہم تو ہو سکتا مطمئن ہو جائیں. مطمئن تو کون ہوگا, چپ ہو جائے. لیکن آپ مجبوری وہ لائیں جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں چل سکے, قیامت کے دن جو ہمیں بچا سکے. ایسی مجبوری ہو تو پھر واقعی مجبوری, ورنہ خود ساختہ مجبوریاں جو ہیں وہ آدمی کو پھنسا لیں گی آخرت میں. اللہ ہماری آخرت بہتر فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اگر 10 تک اسکول پڑھا تو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ملے گا, اور اگر مدرسے میں درس نظامی کریں گے تو عالم کی سند پائیں گے. اب یہ بتائیے کہ مجھے اپنے بچے کو کیا کروانا چاہیے, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ عالم کی سند پانے والے کو اچھی نوکری بھی مل جاتی ہے.
میٹرک کی سند 10 میں ملتی ہے, عالم کی سند
8 سال میں مل جاتی ہے. ایک تو یہ ایڈوانٹیج, دوسرا یہ کہ میٹرک کے کوئی فضائل نہیں ہے جبکہ عالم کے فضائل سے قرآن و حدیث مالا مال ہے. فضائلیں اتنے فضائلیں کہ بس عالم باعمل کا تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, جبکہ گریجویٹ کے چہرے دیکھنے کے کوئی فضائل نہیں ہے. بہرحال تو جس کو یہ اختیار ملتا ہے اور گھر کا ماحول اچھا ہے اس کو تو عالم ہی بننا چاہیے. اب رہا نوکری ملے گی نہیں ملے گی, یہ وسوسہ ہے شیطان کا, بلکہ اگر نوکری کے لیے عالم بنایا تو آپ نے پایا گیا. نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. آئیے اسکول کالج کے لیے تو نوکریوں ہی کی نیتیں ہوتی ہیں کہ کمائیں گے, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, جو کھیلو گے کودو گے بیچو گے کباب, ہے نا. تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو پڑھتا نہیں ہے نا اسکول وغیرہ تو اس کو بولتے کہ تو حجام بنے گا, حجامت کرے گا, پڑھ تجھے اچھی نوکری ملے گی. تو اسی لیے لوگ پڑھتے ہیں. تو دنیاوی تعلیم میں جو بھی نیت کریں وہ آپ کا میٹر ہے, مگر دین کی تعلیم میں نوکری کی نیت نہ کریں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. اب رہا نوکری, اب نوکری کا کو مانگتے ہیں, اپنا کاروبار مانگو, اب کرائے کا مکان مانگتے ہو اللہ کے بندو, اونرشپ مانگو. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت محدود تو نہیں ہے کہ وہ اتنا ہے تو اتنے میں سے اتنا دے گا. تو لوگ مطلب پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو بولتے تھے چھپن نہیں 56 کروڑ کی چوتھائی تھی سوائی بولتے ہیں, بہت دھیانے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تو بہت بڑی ہے, وہ تو جتنا دے اس کا کم ہوتا ہی نہیں, محدود ہے ہی نہیں اس کی رحمت. تو اس لیے مطلب نوکری نہ مانگے, بلکہ اللہ روزی دینے والا ہے, سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا اس کو رزق دے گا, تو وہ عالم کو بھوکا نہیں مارے گا. اور کون سا عالم بھوکا مرتا ہے, پڑھے لکھ کے گریجویٹ تو ایڑیاں رگڑتے ہوئے آپ کو ملیں گے, ان کو نوکریاں نہیں ملتی, آپ میں سے بے روزگار بیٹھے ہوں گے. مگر علماء آپ نے دیکھے جو بے روزگار ہوتے ہیں, مزے ہوتے ہیں ان کو, تو اکثر امامت کرتے ہیں یا دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں, تنخواہیں بھی ملتی ہیں ان کو, دین کی خدمت بھی ہوتی ہے, معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھے بھی جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے ان کی الحمدللہ. تو ہو سکے تو عالم ہی بنانا چاہیے. پہلے ضروریات دین پڑھائے بچے کو, اب یہ کیا کہ اس کو مطلب کلمہ تو یاد نہیں ہے, اس کو بیچارے کو اللہ اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ تو معلوم ہی نہیں ہے, اور اس کو جا کر مطلب ایسی جگہ سونپ دیا کہ جہاں بعض لوگ دہریے بھی ہوتے ہیں جو مطلب بچوں کا سکیا ناش کر دیتے ہیں ذہن. تو پہلے ضروریات دین سکھائے, پھر مختلف زبانیں اور علوم سکھائے جن سے ایمان پر زد نہ پڑتی ہو, اخلاق پر زد نہ پڑتی ہو, یہ بھی قید رہے گی. ایسا علم یا ایسا استاد کے حوالے نہ کیا جائے جس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہوں یا اس کے ایمانیات پر زد پڑتی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.